السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں. حق تعالیٰ نے انسانی حیات کی ہدایت کے لیے اہتمام فرمایا ہے اور دین مقرر فرمایا ہے، اور انسانی حیات کے تحفظ کے لیے دین کا ایک اہم باب اور جز تقوی کو مقرر فرمایا ہے. حیات انسانی دین کے آغوش میں اور دامن میں رشد کرے گی، تکامل تک پہنچے گی اور اپنے مقصود تک اور تقوی کی آغوش میں محفوظ رہے گی. اگر یہ دونوں مقام حیات انسانی چھوڑ دے، دور ہو جائے، حیات بشر اس سے یا اسے کر دیا جائے، اس صورت میں حیات انسانی زوال پذیر ہے اور ہلاکت کا شکار ہے، اور بے تقوی ہونے کی بنیاد پر، تقوی کی آغوش اور سایہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے آفات کا شکار ہو جائے گی اور خطرات میں گر جائے گی، جیسے کہ اس وقت بھی اور تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر حیات انسانی ان آفات کا شکار ہے. ہرچند حیات کے مشغلے اور انسان کی مصروفیات اور سرگرمیاں، لہو اور لعب اور غفلتیں انسان کو اس المیہ کی طرف متوجہ ہونے نہیں دے رہی، جس طرح ایک مدہوش انسان بے ہوش انسان ہوتا ہے یا نشے میں دھت ہوتا ہے، غرق ہوتا ہے، اور اس حالت نشہ میں اس کو توجہ نہیں ہوتی ان حقائق کی اور اس ماحول کی اور ان کیفیات کی جو اس کے ارد گرد ہیں اور اس پر طاری ہیں. مثلا ایک مدہوش انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا گرم ہے یا سرد ہے، موسم کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک نشے میں دھت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس وقت ایک شارع عام میں، اس کھلی سڑک میں خطرے کے اندر ہوں اور اس کے بیچ میں کھڑا ہوں، دائیں بائیں تیز رفتار گاڑیاں مجھے ٹکر مار سکتی ہیں، گرا سکتی ہیں اور میں مر سکتا ہوں یہاں پر. ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر اور خطرات کے درمیان میں اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، چونکہ نشے نے اس کی فہم کو ختم کر دیا ہے، ادراک کی صلاحیت کو مار دیا ہے. یہ کیفیت عمومی طور پر انسان کے اوپر طاری ہے اس وقت، اور ہماری جو موجودہ نسلیں ہیں وہ کسی بھی تفکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگت سے تعلق رکھتے ہوں، مجموعی طور پر حیات انسانی کے اوپر یہ مدہوشی کی کیفیت طاری ہے، لہوی زندگی ہے، لعبی زندگی ہے، شہوانی زندگی ہے، خواہشات کے اندر گھری ہوئی زندگی ہے، حوث پرستانہ زندگی ہے، اور یہ ساری حالات وہ ہیں جو انسان کے انسانی شعور کو ختم کر دیتی ہیں، اور انسان میں جب انسانی شعور مر جائے، حیوانی شعور بے شک اس کے اندر موجود ہو اور جنگلی شعور اس کے اندر بے شک موجود ہو، لیکن جب انسانی شعور انسان کے اندر مر جائے پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی ان خطرات کی۔ خالق کائنات نے انسان کو حیات عطا کی ہے اور حیات برتر عطا کی ہے، حیات اعلیٰ عطا کی ہے، حیات کے درجے ہیں، چونکہ حیات کا منبع خود ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ حیات پھوٹی ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے۔ اس حیات کے درجات ہیں، نباتاتی حیات ہے، حیوانی حیات ہے، حیوانی حیات کے مختلف شکلیں ہیں اور طریقے ہیں، اور ان سب میں ایک برتر حیات انسان کی حیات ہے، درجہ انسانی جس کو نصیب ہوا ہے۔ اور اس حیات کے دو بہت اہم رکن ہیں جو قدیم سے علماء تفسیر حیات انسان میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک انسان کا ادراک و فہم و شعور ہے خاصہ اس حیات کا، اور دوسرا انسان کا ارادی اور اختیاری عمل ہے۔ یہ دو اختصاصی خصوصیات ہیں جو صرف حیات انسانی کو میسر ہیں، اور غیر انسانی حیات ان دونوں سے محروم ہے اور لا تعلق ہے۔ یہ دو خصوصیات حیات کی، یہی دو اس کے لیے عامل بقا بھی ہیں، یعنی حیات انسانی، اس ارادی عمل، اختیاری عمل، اور اس برتر شعور، انسانی شعور اور ادراک کی بنیاد پر قائم ہے۔ ادراک و شعور کو جو چیزیں ختم کرتی ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ضابطۂ حیات بشر کے لیے ان کو ممنوع قرار دیا ہے، محرمات شرعیہ اور ممنوعات، جنہیں تمام شرائع میں اور شریعت مقدسہ اسلامی میں جنہیں ممنوع قرار دیا ہے، ان کا مقصود اصلی یہی ہے کہ یہ سب انسانی حیات کے شایع نشان نہیں ہیں، خطر ہیں، اور پہلا خطر یہ ہے کہ یہ انسانی شعور کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ جس طرح نشے کیوں ممنوع ہیں، لذت بخش ہونے کے باوجود، لذت آور ہونے کے باوجود، اس وجہ سے کہ انسان کی حوث کو تسکین دیتے ہیں، خواہش کو تسکین دیتے ہیں، لیکن شعور کو مار دیتے ہیں، اس لیے ممنوع ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جتنی بھی اعمال جنہیں منہیات کہا جاتا ہے اور جنہیں ممنوعات کہا جاتا ہے، محرمات کہا جاتا ہے، وہ سب اس قبیل سے ہیں، چونکہ ان کا نقصان انسانی شعور کو ہے، انسانی شعور میں کمی آ جاتی ہے، انسانی فہم میں کمی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات انفرادی طور پر یہ عمل انجام پاتا ہے، جیسے اس وقت علوم نے بھی اس کے اوپر حساسیت ظاہر کرنا شروع کی ہے، جو دین کے اندر واضح ہے، مبین ہے، اس کی تشریح و تفسیر علوم نے کی ہے، اور وہ یہ کہ انسانی ولادت کا، تولید کا جو مرحلہ ہے، اس میں کچھ ایسے عوامل انسانی اختیار اور ارادے سے شامل ہو جاتے ہیں جو مولود کے ادراک و شعور کو نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ناقص الخلقہ، کچھ ناقص الخلقت ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر ناقص ہیں، لیکن کچھ ذہنی طور پر معذور اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ ذہنی معذوریت، اس کے اگر کھوج لگایا جائے، پیگیری کی جائے، تحقیق کی جائے کہ کیوں بچہ ماں کے پیٹ میں ناقص ہو گیا ہے ذہنی طور پر، شعوری طور پر، تو وہ یقیناً ماں باپ کے اندر ہی اس کے عوامل ہمیں ملیں گے، یا ماں کے اندر ایسے اسباب موجود تھے، یا باپ کے اندر موجود تھے، یا ان کی نسل کے اندر ایسے ہیں، یا اس کے ماحول میں ہیں. مثلاً جیسے آج کل یہ ولادتیں زیادہ ہو رہی ہیں ان شہروں میں اور اس ماحول میں جہاں پر ایٹمی تشعشعات زیادہ ہیں، جہاں پر لیبارٹریاں ہیں زیادہ، کارخانے ہیں، اور مختلف کیمیکلز اور گیسیں جہاں استعمال ہوتی ہیں اور حفاظتی تدبیر درست نہیں ہیں، اس ماحول کے ارد گرد زیادہ اپاہج، معذور اور معیوب خلقتیں اور ولادتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً جہاں پر ایٹمی تشعشعات ہیں، جہاں پر ریڈیو ایکٹیو شعائیں، یا ماحول ہے جہاں پر ایسی ماحول ہے آلودہ، نہ گوبر اور خاک سے آلودہ یا بھوسے سے آلودہ، بلکہ کہیں خطرناک مہلک سموم، مہلک ہوائیں اور مہلک گیسیں اور مہلک شعائیں ایسی وہاں پائی جاتی ہیں جو کارخانے تولید کر رہے ہیں، فیکٹریوں کے اندر عمل انجام پا رہا ہے. ماحول کی آلودگی سے بچے جو ماں کے پیٹ میں تشکیل پا رہے ہیں، جنین کا دورانیہ طے کر رہے ہیں، وہیں پہ ناقص ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جسمانی نقص ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ان کے اندر ذہنی اور شعوری ادراکی نقص ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایسے بچے جو جسمانی طور پر رشد کرتے رہتے ہیں لیکن ذہنی طور پر قابل رشد نہیں ہوتے، اور ان کو روکنے کے لیے ایک اور جنایت کارانہ طریقہ پھر انتخاب کرتے ہیں کہ چونکہ وقت سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ معذور ہے، لہذا فوراً اس بچے کو اس کے سقط کا عمل انجام دے دیتے ہیں، یا اسے ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں، وہیں پر اس کو حیات کا خاتمہ کر دیتے ہیں. وہ عوامل نہیں روکتے جو ناقص پیدائشوں اور ولادتوں کا سبب بن رہا ہے، فیکٹریاں بند نہیں کرتے، تشعشعات کو نہیں روکتے، اور یہ سمومات کو نہیں روکتے. انسانوں کا قتل عام مرحلہ جنین میں یا شکم مادر میں اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ یہ خود ایک جنایت ہے، قتل نفس ہے. یہ بات توجہ رکھیں، مومنین بھی، کیونکہ مومنین بھی فقط شناختی کارڈ کی وجہ سے مومن ہیں، باقی شعور کے اعتبار سے کم فہم رکھتے ہیں اپنے دین کی، مذہب کی، یا انسانی شعور کی، دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں. بعض اوقات کسی بھی وجہ سے بڑی آسانی سے بعض خاندان ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی ہلاکت کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے لیکن پیدا نہ ہو. کثیر ہلاکتیں اور جنایتیں ان بچوں پر کی جاتی ہیں جو نطفہ حرام سے ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے، عمل فاسد سے، ممنوع اور نامشروع عمل سے ہوتا ہے یہ کام. چونکہ اس شہوانی تہذیب کے اندر اور اخلاقی پستی کے اندر اور حدود کی پائمالی کی فضا کے اندر یہ عمل کثرت سے انجام پاتا ہے، بہت شدت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جا رہا ہے، اور اب وہ حدود جو پہلے کسی حد تک مراعات ہوتی تھیں وہ بھی پائمال کی جا رہی ہیں. مثلا آج کی بہت ہی ناگوار خبر یہ ہے کہ سیالکوٹ کے ایک علاقے میں باپ نے اپنی جوان سال بیٹی کے ساتھ نامشروع عمل کیا ہے، اور بیٹی نے تھانے میں جا کر شکایت کی ہے کہ مجھے اس درندہ باپ سے بچایا جائے، اور اخباری رپورٹ کے مطابق کہ چند روز ہوئے ہیں بچی کی ماں فوت ہوئی ہے اور اس درندہ باپ نے اس اپنی بیٹی کو پر بھی رحم نہیں کیا۔ یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ وہ چیزیں جو خبروں میں آ جاتی ہیں، اخباروں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی عزت کی خاطر یا اپنی اجتماعی حیثیت کی خاطر یہ باتیں میڈیا تک نہیں پہنچنے دیتے، وہیں دبا دیتے ہیں، لیکن یہ فاسد معاشرے کے اندر، اخلاقی پستی کے اندر، اور اسی طرح بعض فاحشہ تہذیب کے عوامل کے اندر یہ کام کثرت سے ہوتا ہے، بلا جھجک ہوتا ہے۔ جب بچہ کا نطفہ منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ حرام کا ہی بچہ ہو، وہ ایک عمل ہے حرام کا انجام دیا ہے، لیکن جب نطفہ منعقد ہو جاتا ہے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ اسے اگر ماں کے پیٹ سے آپ نے ختم کیا تو یہ قاتل ہیں، دونوں نے رضایت سے کروایا ہے، ماں باپ دونوں قاتل ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ کام کیا ہے، ڈاکٹر قاتل ہے، نرس نے یہ کام کیا ہے، نرس قاتل ہے، اگر دائیہ نے یہ کام کیا ہے، دائیہ قاتل ہے۔ خاندان والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بچہ مار دیا ہے، وہ قاتل ہیں۔ حرام بھی ہو اگر نطفہ، تو بھی اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، حق حیات اس سے نہیں چھین سکتے۔ حیات انسانی کا ایک تحفظ ہے یہ قانون، کہ آپ جو ہی انسانی حیات میں نطفہ یا وہ مرحلہ قدم رکھتا ہے، حیات انسانی بنتا ہے، وہاں سے آگے ممنوع ہے، اس کی حریم میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، اگرچہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ جنایت کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں لوگ، چونکہ تہذیب اس طرح کی ہے کہ روک نہیں پاتے، شادیاں نہیں کرتے۔ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کے اندر شادیاں محال کی حد تک مشکل بنا دی گئی ہیں، شادی کا نام نہیں لے سکتے، چونکہ شادیوں پہ خرچے زیادہ ہیں، شادیوں کے لیے رسومات بہت زیادہ ہیں، شادیوں کے لیے تقاضے بہت زیادہ ہیں، شادیوں کے لیے اوپر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لیکن حرام کام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چھپ کے کہیں بھی کر لو یا سر عام کر لو، مفت میں کر لو۔ شادی حلال کام بہت مہنگا ہے، شادی کہ جس سے حلال اولادیں پیدا ہوں، لیکن حرام عام ہے، اور یہ حالت مسلمانوں نے قبول کی ہوئی ہے، چونکہ شادیاں مسلمانوں کے ہاں زیادہ دشوار ہیں، شادیاں مومنوں کے رواج کے اندر، تہذیب کے اندر زیادہ سخت ہیں، اور حرام کام ان کے ماحول میں آسان ہیں۔ اور یہی اولاد جس کو شادی سے روکا ہوا ہے، یہ حرام طریقے سے سارے کام کر رہے ہیں۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان پر بھروسہ نہ کریں۔ اس زمانے میں، پہلے بھی جب بہت محفوظ ماحول تھا تو بھی حساسیت ہونی چاہیے تھی ماں باپ کی اس پر، اور اب تو غیر محفوظ ماحول کے حوالے ہمارے بچے ہیں، ان کے اوپر ماں باپ کی حساسیت کئی گنا بڑھ جانی چاہیے، لیکن لاپرواہ ہیں اس بابت کہ اگر یہ عمل حرام کا مرتکب ہوتے ہیں تو خاندان کی حیثیت بچانے کے لیے فوراً اس بچے کو ضائع کر دیتے ہیں، ممنوع ہے، جنایت ہے یہ، اس بچے کو ضائع کرنا، پیدا ہونے کے بعد اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ خوب، اب آپ توجہ کریں کہ کس قدر حرمت ہے حیات انسان کی، کہ انسانی حیات میں یہ نطفہ اگر آ گیا ہے، یہ مادہ، تو اب اس کے حقوق ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اور انہیں آپ پائمال نہیں کر سکتے، حتیٰ ماں باپ نہیں کر سکتے۔ نطفے کے انعقاد کے بعد اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ ایک جنایت کا عام انسانی حیات پر تجاوز کا ایک عام راستہ بنا ہوا ہے، کہ تہذیب فاسد ہے، ماحول آلودہ ہے، آلودگی سے حرام عمل کثرت سے انجام پاتا ہے، اور اس حرام عمل کو سے بچنے کے لیے، اس کے سماجی اثرات سے بچنے کے لیے جنایات کا سہارا لیا جاتا ہے، ظلم کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ سب ظالمین شمار ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے کسی بھی دلیل سے، ماں کے پیٹ میں تھے یہ بچے اور کسی ڈاکٹر کے کہنے پر، ماں باپ نے خود آپس میں اتفاق کر کے یا کسی اور وجہ سے بھی ضائع کیے ہیں گھر والوں کی رضا سے یا چھپا کے، یہ سب ظالمین ہیں، جنایات کار ہیں یہ سب، اور ان کے احکام ہیں باقاعدہ فقہ میں، شریعت مقدسہ کے اندر۔ آخرت میں جواب ہے ان کا، اور حق تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ یہ کام مت کرو آپ کسی بھی دلیل سے، نہ فقر و فاقہ کے خوف سے بچوں کو قتل کرو، نہ کسی اور وجہ سے، حیات انسانی پہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یہ معیوب جنین، معیوب بچہ جو ماں کے شکم میں ہے، لیکن موجودہ طبی وسائل کی مدد سے ماں کے پیٹ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اور اسے تشخیص دیا جا سکتا ہے کہ سالم ہے جسمانی طور پر یا ناسالم ہے، یہ بھی تشخیص دے لیتے ہیں کہ یہ ناسالم ہے۔ اگر ناسالم ہے یہ بچہ تو فوراً ذہن میں ان کی یہ بات آتی ہے کہ اس کو یہیں ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جائے، ڈاکٹر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے، اگر بچہ پیدا ہوا تو یہ معیوب پیدا ہوگا، نہیں کر سکتے اس کو بھی ختم۔ اگر یہ معیوب پیدا ہوا ہے تو اب ماں کے پیٹ میں اس کو ہلاک کر دیں وہیں پر، نہیں کر سکتے، چونکہ حیات انسانی کے زمرے میں آ گیا ہے، انسانی حیات کے اندر دالان میں اس نے قدم رکھ دیا ہے، آپ نہیں اس کو چھیڑ سکتے۔ آپ فاسد تہذیب کو، آلودہ ماحول کو کنٹرول کرو، ایک طرف سے تہذیب کنٹرول کرو کہ حرام نطفے نہ ہوں تاکہ آپ کو ہلاک کرنا پڑے، ظلم کرنا پڑے، قتل اولاد کرنا پڑے، اور دوسری طرف سے ماحول اپنا ٹھیک کرو، زیست کا جو ماحول ہے، حیات انسانی کا جو ماحول ہے اسے آپ سنوارو، اس کے اندر یہ تشعشعات نہ ہوں جو بچوں کو ناقص پیدا کر رہے ہیں، یا غذائیں کنٹرول کرو، معیوب غذائیں کنٹرول کرو تاکہ نہ کہ ان کی انسانی حیات پہ تجاوز کرو، مخلوط چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں، ناسالم چیزیں مارکیٹ میں لا کر بیچ رہے ہیں سرمایہ کی خاطر، منافع کی خاطر، نفع کی خاطر، اور اس کے نتیجے میں ولادتیں ناقص ہو رہی ہیں، اسے ختم نہیں کرتے، اس فساد پہ قابو نہیں پاتے، وہاں کوئی فتویٰ نہیں دیتے، وہاں کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ اس کو روکا جائے، لیکن فوراً آ جاتے ہیں کہ اگر ملاوٹ والے کھانے کھانے سے کوئی بچہ معیوب پیدا ہو رہا ہے، بچے کو قتل کر دو، ہلاک کر دو۔ قتل انسانی کسی بھی مرحلے میں مجاز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ مثلاً اگر ایک شخص ہے پاگل ہے اور نقصان دہ قسم کا پاگل ہے، ممکن ہے لوگوں کو مارتا بھی ہو، چھیڑ چھاڑ کرتا ہو، نقصان کرتا ہو، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، کہ اسے جان چھڑانے کے لیے آسان طریقہ یہ کہ مار دو اس کو، نہیں مار سکتے۔ پاگل نے اگر کوئی غلطی سے کسی کو مار بھی دیا تو پاگل کو نہیں مار سکتے، اس کے بدلے میں آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کو پاگل ہے وہ، اس نے شعوراً انسانی حیات پہ تجاوز نہیں کیا ہے، دیوانگی کی وجہ سے کیا ہے۔ دیوانوں کو سزا نہیں دی جاتی، وہ جو قاتل ہیں، ارادتاً قاتل ہیں، کسی اشتعال کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، شعوراً قتل کرتے ہیں، ان کی سزا ہے قصاص، پاگلوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ جو قرآن کریم کا بار بار تکرار ہے کہ جب ملائکہ جن کی روح قبض کرتے ہیں اور یہ ارواح زمین سے ان کا تعلق ختم ہوتا ہے بدن سے، ان میں ایک بہت بڑی جمعیت کے لیے عنوان قرآن کریم نے یہ رکھا ہے کہ ظالمی انفسہم، یہ ظالمین بر خود ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ظالمین بر نفس ہیں یہ، لیکن چونکہ غافل ہیں، مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، شہوت رانی میں اور حب نفس میں، خواہشات نفسانی و ہوا و ہوس میں ڈوبے ہوئے ہیں، شعور نہیں ہے ان کو کہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے اوپر کیا ظلم و جنایت ڈھا رہے ہیں۔ تقوی کے اندر انسانی حیات محفوظ ہے۔ تقوی کا نظام وہ نہیں ہے جو ہم نے عرض کیا بارہا، یہ مطلب شاید چند نسلوں کو بتایا جائے تکراراً، پھر کسی ایک نسل میں جا کر تصحیح ہوگا۔ راسخ چیزیں، نسل اندر نسل ذہنوں میں پکی ہوئی چیزیں، جمی ہوئی چیزیں، وہ تذکرات سے یا تلقینات سے خارج نہیں ہوتی، نہیں نکلتی ہیں، بہت محنت کرنا پڑتی ہے پھر جا کر یہ سرزمینیں تیار ہوتی ہیں۔ انسانی نفوس کی مثال زمین کی مثال ہے، مٹی کی مثال ہے، کہ مٹی میں جب جڑی بوٹیاں اور ان کے جڑیں آ جاتی ہیں اور بیج آ جاتا ہے تو وہ کئی فصلیں تکرار ہوتا ہے۔ آپ یہیں پر مدرسے کے چمن میں جا کر دیکھیں تو جو سبزہ کاشت کیا گیا ہے، اگایا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی بوٹیاں بھی ساتھ اگی ہوئی ہیں جو اس سبزے کے لیے نامناسب ہیں، سبزے کا حصہ نہیں ہیں، یہ کھاد میں آئی ہیں، پرندوں کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے یہ بیج چمن کے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ آپ اگر چمن کو صاف کریں، یہ بوٹیاں اکھاڑیں، دوسری دفعہ چند دنوں بعد پھر نکل آتی ہیں، پھر اسے اکھاڑیں، صفائی کریں، پھر نکل آتی ہیں۔ کسان جو فصلیں کاشت کرتے ہیں تو کچھ بوٹیاں ان کی فصلوں کو شروع سے ہی ختم کر دیتی ہیں، فصلوں کے لیے مضر ہیں، زمین کے لیے مضر ہیں، زمین کی طاقت کھا جاتی ہیں یہ بوٹیاں، اور اگر فصل کے اندر شامل ہو جائیں تو فصل کو آلودہ کر دیتی ہیں، بیماریاں بن جاتی ہیں۔ کسان ان بوٹیوں کو زمین سے ختم کرنے کے لیے گہرے حل چلاتے ہیں، اس کے باوجود پھر یہ اگاتی ہیں۔ کئی فصلیں، کئی موسم کسانوں کو محنت کرنا پڑتی ہے، چند سال جا کر گہرے حل لگا لگا کے پھر جا کر ان کی جڑ وہاں مرتی ہے۔ یہ مثال ہے انسانی راسخ رسومات کی، راسخ ذہنیات کی، راسخ وراثت کی، راسخ تلقینات کی، کہ جو کچھ ہم نے آبا و اجداد سے سیکھا ہے اپنی رشد و پرورش کے دوران، یہ پک گیا ہے، اور اسے کسی تقریر میں، مجلس میں، درس میں سننے سے انسان مطمئن ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں۔ بھلے قوت ارادی سے ہو سکتا ہے یہ کام، جن کے اندر شعور آ جائے اور ارادہ کر لے۔ ارادی انسان کا ارادہ ہر چیز کا قلع قمع کر سکتا ہے، ارادے کے سامنے کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، لیکن وہ ارادے جو راسخ چیزوں کو ایک لمحے میں ارادہ عزم کر کے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، تو وہ ارادے بھی تشکیل پاتے ہوئے ایک نسل کے اندر یا قوم کے اندر وقت لگتا ہے۔ ان ارادوں کے لیے بھی وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ارادے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ عزم ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ قوت ارادی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خود یہ گوہر نایاب کہاں ہے؟ قوت ارادی کتنی ہے، کس قدر ہے، کتنے افراد میں ہیں؟ ہر ایک اپنے آپ کو خود آزمائے، میرے اندر کتنی قوت ارادی ہے، کتنے فیصلے کیے تھے جو توڑ دیے ہیں، کتنے ارادے کیے تھے جو ختم کر دیے ہیں، کتنے عہد کیے تھے جو نہیں نبھائے، اور ارادے توڑتے ہوئے ہمیں دیر نہیں لگتی، سیکنڈ میں ارادے توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ ارادوں سے نہیں عادتوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے نزدیک عادتیں ترک کرنا محال ہے۔ جو تہذیب کے پروردہ ہیں، جو غیر محسوس غیر شعوری رشد کر رہے ہیں، ان کے نزدیک عادتیں ختم کرنا بہت دشوار کام ہے۔ یہ مطالب تکرار ہوں گے، پھر کسی ایک نسل میں جا کر ممکن ہے یہ احساس پیدا ہو، نسل اندر نسل تکرار ہونے کے بعد ممکن ہے یہ شعور ان کے اندر پیدا ہو. تقویٰ جو تلقین شدہ تقویٰ ہے، جو ہم نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے، مثلا تقویٰ کی عام نمونے ماڈل جو معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں، بالعموم اخلاقیات نے جو متقی پیدا کیے ہیں، با تقویٰ انسان ہیں عموماً، یہ وہ لوگ ہیں جو عموماً غیر فعال عناصر ہوتے ہیں، یعنی فعال نہیں ہیں، کسی بھی میدان میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فعالیت نہیں ہے. ایک بڑی وجہ ان کے باتقویٰ ہونے کی یہ ہے کہ ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، غلط کام نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، کسی جگہ چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. یہ باتقویٰ لوگ کیوں ہیں؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہج البلاغہ میں چونکہ میسر نہیں ہیں، اس میدان میں گئے ہی نہیں ہیں جہاں یہ ابتلاء پیش آتی ہے. ذمہ داری لیں، امانت لیں اور خیانت نہ کریں تو باتقویٰ ہوں گے، نہ کہ امانت لیے بغیر اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دینا کہ میں خائن نہیں ہوں. وہ چونکہ امین بھی نہیں ہیں، آپ امانت دار بھی نہیں ہیں، چونکہ کوئی امانت حمل نہیں کی آپ نے، کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے اپنے عہدے کے اوپر. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کے بقول تقویٰ وہ لوگ جو بیکار لوگ ہیں، غیر ذمہ دار لوگ ہیں، غیر مسئول لوگ ہیں، غیر جواب دہ لوگ ہیں، بالکل عضو معطل زینتی تزئیناتی مخلوقات. جیسے زینت کی چیزیں عموماً استعمال میں نہیں آتی، تزئیناتی چیزیں لٹکا کے رکھیں بس آپ گھر میں، انہیں کھا نہیں سکتے، ان میں پی نہیں سکتے. آپ نے اگر ایک پلیٹ رکھی ہو یا دیوار کے ساتھ لٹکانے کے لیے کوئی فریم ہے خوبصورت، تو اسے گھر کے کسی کام میں نہیں لا سکتے، آپ استفادہ نہیں کر سکتے اسے، نہ اس میں کھا سکتے ہیں، نہ اس میں پکا سکتے ہیں، نہ اس میں سو سکتے ہیں، نہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں. اسے صرف دکھاوے کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں ایک شو پیس کے طور پر رکھیں. ایسی تقویٰ جو شو پیس بنائے، جو فقط ایک تزئیناتی شخصیت بنائے، زینتی شخصیت جس کی دیکھ کر تعریف کریں ماشاءاللہ یہ دن رات ذکر میں ہیں، فکر میں ہیں، اور اب ان سے پوچھیں ذمہ داری کیا ہے، ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے نیک آدمی ہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے، قرآنی تقویٰ نہیں ہے. قرآنی تقویٰ میدانی تقویٰ ہے، ستیزی تقویٰ ہے. قرآنی تقویٰ متعہدانہ تقویٰ ہے، مسئولانہ تقویٰ ہے، امانت دارانہ تقویٰ ہے، امینانہ تقویٰ ہے، مجاہدانہ تقویٰ ہے. قرآن کا متقی حتماً مجاہد ہونا چاہیے، اگر مجاہد نہیں ہیں اہل قعود میں سے ہے، جو تقابل قرآن کریم نے کیا ہے ایک گروہ کا، کہ ایک ایسے کو ایک جمعیت کو کہا ہے کہ یہ قائدین ہیں، اہل قعود ہیں، بیکار. قعود یعنی بیٹھے ہوئے بیکار عناصر، غیر مسئول و غیر ذمہ دار لوگ، یہ اہل قعود ہیں. ان میں متقی تلاش مت کرو. یہ اگر ساری عمر کوئی گناہ نہ کریں پھر بھی قرآن کے زمرے میں یہ تقویٰ میں شمار نہیں ہوتے، چونکہ تقویٰ غیر فعال عنصر کو نہیں کہتے، غیر ذمہ دار کو اس میں تقویٰ شامل ہی نہیں ہے، تقویٰ کے زمرے میں نہیں آتا. ایک تقویٰ جو عموماً دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت ہوتا ہے، بسا اوقات کوئی نیک آدمی کسی ماحول میں چلا جاتا ہے تو اس وہ نیکی والا اپنا حلیہ بناتا ہے، مثلاً ایسے نیک لوگ ہیں ایک کندھا اوپر ایک کندھا نیچے رکھیں گے ہمیشہ، یہ ایک تقویٰ کا ڈیزائن ہے جو انہوں نے خود سے اختراع کیا ہے، کندھے برابر نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے دونوں کندھے ہمارے برابر ہوئے تو شاید تقویٰ کے زمرے سے نکل جائیں گے، ہم نیک لوگ نہیں کہلائیں گے۔ نیک آدمی حتماً ہے کہ گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہو، ایک کندھا اوپر ہو ایک کندھا نیچے ہو، ایک پانچا اوپر ہو ایک پانچا نیچے ہو مثلاً، اور ڈھیلا، سست عنصر، ڈھیلا، پھرتی نہ ہو اس کے اندر۔ عموماً پھرتیلے لوگوں کو کہتے ہیں، یہ باتقویٰ نہیں ہے۔ باتقویٰ کون ہوتا ہے؟ جس کو اٹھنے میں 5 منٹ لگیں، بیٹھنے میں اس کو 3 منٹ لگیں۔ اب یہ وہ نمونے ہیں بھیڑ چال والے، تقویٰ والے، سست، ڈھیلے، ناتوان۔ اگر توانائی ہو بھی، پھر بھی جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کریں گے، چونکہ انہوں نے نیک آدمی ایسا ہی دیکھا ہے۔ آپ اپنے اندر چستی پیدا کرو، پھرتی پیدا کرو، اپنی جسمانی نشاط آپ کے اندر ہو۔ تقویٰ نشاط پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ مثلاً با تقویٰ آدمی وہ ہے جو مثلاً 1.5 گھنٹہ کھانا کھاتا رہے بیٹھ کر، وہ تو بیکار آدمی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں لکھا ہے کہ ترکی کا ایک ترک مہمان آیا، شاید پاکستان آیا، ہند میں آیا، اور اس نے ہندی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو دیکھا یہ سجدہ بہت بڑا لمبا کرتا ہے یہ امام۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ٹائم لگاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ غلاموں کا سجدہ ہے، اس کی کوئی کام نہیں ہے، اس کو یہی کام ہے، اس لیے اگر کوئی کام ہوتا اس کو تو یہ وقت کے اندر سارے کام کرتا، چونکہ بعد میں بھی اس کی مصروفیت ہے، کچھ اور بھی اس نے کرنا ہے۔ لیکن جس کو فقط یہی کام کرنا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، تو اس کے لیے یہی بہترین طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے قرآنی تقویٰ۔ قرآن کریم نے مجاہد کو تقویٰ با تقویٰ کہا ہے، جدی انسان کو با تقویٰ کہا ہے، صاحب ارادہ کو، صاحب عزم، اولی العزم کو با تقویٰ کہا ہے۔ قرآنی متقین کون ہیں؟ جو میدان نبرد میں ہیں، میدانی لوگ ہیں۔ قرآنی متقی وہ نہیں ہے کہ جو چلے بھی آپس میں اس طرح سے کہ اس کے پاؤں آپس میں ٹکراتے ہوں۔ استوار، پائیدار، ذمہ دار، یہ حلیہ ہے۔ کتاب بھی لکھی ہے نا، معروف کتاب ہے، اس کو دو طرح سے تلفظ کرتے ہیں کتاب، دونوں تلفظ ٹھیک ہیں، معنی صحیح بنتا ہے، لیکن ہے میرے خیال میں وہ درست حلیۃ المتقین، بعض حلیۃ المتقین کہتے ہیں اسے۔ حلیہ یعنی زیورات، تزئینات، آرائش، متقین کی آرائش، حلیہ، حلی، زیورالات کو کہتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں، چوڑیاں اور وہ باقی جو آر سنگار کرتی ہیں، وہ بنو سنگار، وہ حلی کہلاتی ہیں وہ چیزیں، حلیۃ المتقین۔ اور عام علماء کی زبان میں حلیۃ المتقین ہے، حلیہ، حلیہ یعنی وہی روپ، متقین کا روپ کیا ہونا چاہیے، حلیہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہوتے ہیں متقین۔ یہ جو عام رواج میں حلیہ متقین کا متعارف ہوا ہے، یہ قرآنی حلیے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، جس کے اندر وہ روح موجود نہ ہو۔ تقویٰ ایک نظام ہے تحفظ حیات انسانی کا۔ مثلا ایسے نیک لوگ جن کے ہاں ماحول سارا آلودہ ہو، مثلا پاکستانی نیک لوگ، واقعی نیک لوگ بہت ہیں پاکستان میں، یہ ایک عالمی سروے رپورٹ کے مطابق بھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک لوگ پاکستان میں ہیں، اور دلائل کے ساتھ باقاعدہ اس کے پروف موجود ہیں۔ وہ یہ کہ آپ پوری دنیا میں اگر چند معیار رکھ لیں نیکی کے، تو سب سے زیادہ نیکیاں پاکستانی کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات سب سے زیادہ کرتے ہیں، فقیروں کو دینا، غریبوں کو دینا، سب سے زیادہ پاکستان ہی دیتے ہیں۔ اس طرح اور جو افطار، روزہ رکھیں نہ رکھیں، افطار ضرور دیتے ہیں یہ سب کو۔ اس طرح کے جو معیارات ہیں ان کی بنیاد پر عالمی سروے کے مطابق سب سے زیادہ نیک لوگ پاکستان میں ہیں۔ مسجدیں بناتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بناتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، اور اس طرح کے عوامل میں پیش پیش ہیں پاکستانی۔ دوسری قومیں، ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے نیکی کا جتنا پاکستان کے اندر ہے، لیکن اس نیک لوگوں کے ملک میں ان کی غذائیں آلودہ ہیں سب کی۔ یہ نیک جو صدقہ پکا کے دے رہا ہے، یہ بھی ملاوٹ والی چیز کا پکا کے دے رہا ہے، نہ کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے، ملتی ایسی ہے بازار سے۔ اس نیک آدمی کے ملک میں، اس کی قوم میں، اس کی تہذیب میں ماحولیات کو دیکھیں، آلودہ پینے کا پانی، آلودہ، اور یہ سب آلودگیاں انسانی حیات کے لیے خطرہ ہیں۔ تقوی تحفظ ہے حیات انسان کے لیے، یہ کیا نیکیاں ہیں؟ اس لیے قرآن کریم نے نیکوں کو ہی خطاب کر کے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نہیں ہے نیکیاں کہ تم مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور نیکیاں یہ نہیں ہے کہ تم عہد کر لو ہم دروازوں سے نہیں آئیں گے، کھڑکیوں سے کودا کریں گے۔ نیکیاں ہیں نا پاکستان میں، ایک نیک آدمی ہے، اس نے عہد کیا ہوا ہے میں بال نہیں کٹاؤں گا، یہ کس نے کہا ہے کہ یہ نیکی ہے؟ ایک نیک آدمی نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں بال میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ ایک نیک آدمی نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں کنگھا نہیں کروں گا بال میں۔ ہیں ایسے موجود ہیں، دو دو تین تین میٹر لمبی زلفوں والے قلندر پاکستان کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے نہ کبھی بال دھوئے ہیں نہ اس میں کبھی کنگھا کیا ہے۔ ایک نیک آدمی کہے گا میں جوتا نہیں پہنوں گا، ایک نیک آدمی کہے گا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ قرآن انہی کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر نیکی کا رجحان تو ہے، لیکن تمہیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نیکی ہے کیا۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے، وہ فہرست پوری قرآن نے گنوا دی کہ یہ نیکیاں ہیں تمہاری۔ نیک لوگ وہ ہیں جن کے اندر تعہد ہو، جن کے اندر امانت داری ہو، جن کے اندر تقوی ہو۔ تقوی متقی معاشرہ وہ ہے جس کا ماحول بھی پاک ہو، صاف ہو، محفوظ ہو۔ یہ نیک لوگوں کے گھروں کے اندر یا گھروں سے باہر جا کر دیکھیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، نالیاں گندی ہیں، غذائیں گندی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آلودہ ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے اسکولوں میں ماحول آلودہ ہے، تعلیم کا ماحول مناسب نہیں ہے۔ چونکہ جو نیکی ہمیں تلقین کی گئی ہے، جس طرح کا تقوی ہمیں تلقین کیا گیا، وہ ہم نے اپنا لیا ہے، لیکن قرآن تقوی کو بڑھا کر حیات انسانی کے وسعت کی حد تک لے جاتا ہے۔ تحفظ ہے حیات انسان کے لیے، زندگی انسان کے لیے۔ اور زندگی انسان کو کون کون سی چیزیں خطرے میں ڈال رہی ہیں، ان سب سے تحفظ دینا تقوی ہے۔ آپ پورے پاکستان میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کر دوا خریدیں اور پھر اس دوا کو جا کر ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں، وہ خالص نہیں ملے گی آپ کو، مہنگی ترین دوائیں ملاوٹ کے ساتھ ہیں۔ اور جو فیکٹری بنانے والی ہے، جس کا جنرل سٹور ہے، وہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کا حج ترک نہیں ہوتا، عمرہ سال میں کئی دفعہ ترک نہیں ہوتا، صدقہ خیرات اس کا ترک نہیں ہوتا، پانی کی سبیل اس کی نہیں ترک ہوتی، اس نے اپنے گھر کے باہر کولر لگوایا ہوا ہے اور گلاس زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اگر یہ ماحول ہے تو معلوم ہوا کہ کہیں اور محنت زیادہ کر دی ہے، جس موضوع پہ محنت ہونا چاہیے تھی کوشش اس طرف نہیں ہوئی۔ پہلا مرحلہ توجہ آئے، ہماری شعور آئے ہمارے اندر کہ دین پرورش حیات انسان ہے اور تقوی تحفظ حیات انسان ہے۔ ہم نہ ابھی دین ایسا نہ پڑھاؤ کہ جنت حیات انسانی کے قاتلوں کے لیے مخصوص کر دو، جنت میں کون جائے گا جس نے اتنے انسان مارے ہیں؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے کہ ہم جنتی اس کو کہیں جس نے اتنا ماحول خراب کیا ہے، جس نے اتنے انسانوں کے قتل کا اہتمام کیا ہے، جس نے انسانی قتل کا فتویٰ دیا ہے، جس نے انسانی قتل کے لیے لوگوں کو اکسایا ہے، یہ سب جنتی ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین یہ ہے کہ جس نے ایک فرد مارا گویا اس نے تمام بشریت کو مارا ہے، اور جس نے ایک فرد بچایا اس نے پوری بشریت کو بچایا ہے۔ یہ قرآن کا حیات انسانی کے تحفظ اور حیات انسانی کے کو خطرے میں ڈالنے کا قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ ایک فرد، ایک بچہ، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی اگر مار دیا تو پوری بشریت کے قاتل سمجھے جاؤ گے، چونکہ انسان کے قاتل ہو تم۔ ان چیزوں کو روکنے کے لیے حیات کو خاتمہ نہ کرو، ان اسباب کا خاتمہ کرو جو حیات کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ تقویٰ ہے۔ یہ بھی تقویٰ کی تفسیر کا حصہ ہے اور اس کا جز ہے کہ جیسے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ متقی ہیں۔ اب اس میں آیت میں نہ کسی روایت میں نہ اس آیت میں ہے کہ گردن لٹکانا بھی متقین میں ہونے کے لیے ضروری ہے، کندھے اوپر نیچے ان بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے، پانچے شلوار کے اوپر نیچے کرنا بھی تقویٰ کا جز ہے، اور اپنے اوپر ایک مجذوبیت کی حالت طاری کرنا بھی تقویٰ ہے، سستی کاہلی۔ مثلا پوری جماعت نماز جماعت پڑھ کے چلے گئے ہیں، یہ ابھی پہلے رکوع سے ہی نہیں اٹھا ہے، ابھی تک تقویٰ کی حالت میں غرق ہے، یہ جماعت چھوٹ گئی اس سے، امام سے پیچھے رہ گیا ہے لیکن تقویٰ میں پھنسا ہوا ہے۔ امام کو فالو کرو، امام کے ساتھ چلو، یہ تقویٰ ہے۔ امام تمہارا کہاں پہنچ گیا، تم کہاں کھڑے ہوئے ہو تقویٰ کے اندر؟ یہ خوارج جیسا رکھے تھے، امام ان کے علی تھے اور یہ بہت متقی تھے، امام کہاں چلے گئے، یہ کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ وہ خود ساختہ من گھڑت تقویٰ، جس کو قرآن کریم نے آیا 177 سورہ بقرہ میں، اسی آیت کے بعد یہ آیت قصاص ہے۔ پہلی آیت میں تقویٰ ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ پہلے یہ بتایا کہ کون نہیں ہے، نیک آدمی کون نہیں ہے، یہ جو نیکیوں کے جھانسے دیتے ہیں، جو نیک بن کے معاشرے میں اپنا تعارف کرواتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بیر نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جائیں یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ چونکہ بعض نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آ کے مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جائے، کوئی قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے، کوئی کدھر منہ کر کے بیٹھ جائے، اس میں نیکی کیا ہے؟ آپ جدھر ضرورت ہے ادھر منہ کر کے بیٹھو، ممکن ہے آپ کو شمال کو منہ کرنا پڑے ادھر کر لو، جنوب کو رخ کرنا پڑے ادھر کر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک یہ نیکی ہے ایمان، دوسرا ملائکہ پر ایمان، تیسرا کتاب پر آسمانی کتاب پر ایمان، چوتھا نبیین پر ایمان، پانچواں اپنی ضرورت اور خواہش کے باوجود اپنے ذوی القربا اور یتیموں اور مسکینوں اور سائلین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اسیروں کو آزادی دلانا، اقامہ نماز اور ادائے زکوٰۃ، وفائے عہد، صبر سختیوں کے اندر، مشکلات کے اندر صبر پائیداری، یہ اولئک ہم المتقون، یہ متقی ہیں. بالوں میں تیل ڈالو یا نہ ڈالو، کندھا اوپر نیچے کرو یا نہ کرو، متقی اس طرح سے بننا ہے، وفائے عہد سے، پائیداری سے، صبر سے، سختی میں اور دشواری میں. وحین الباس، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صادق ہیں. و اولئک هم المتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، انہیں متقیوں کو خطاب ہے کہ تقوی یہ نہیں ہے. بعض لوگ ہیں نا کہہ سکتے ہیں ہم خون نہیں دیکھ سکتے نا، اگر یہ مجرم ہے اس کو سزا دو، یہ مجرم کو سزا دینا بھی تقوی ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، قاتل بھی اللہ کا بندہ ہے، مقتول بھی اللہ کا بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں نا. تقوی یہ ہے کہ آپ مجرم کو مجرم سمجھو، جو حیات انسانی کو ضرر پہنچا رہا ہے اس کو روکو، اس کی روک تھام کرو، تحفظ دو حیات انسانی کو. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، نہ کہ انسانیت کے قاتل کو معاف کر دو. آپ معاف اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب یہ پشیمان ہو جائے، جب یہ نادم ہو جائے، یہ مان لے کہ میں نے جرم کیا ہے. سزا پھر بھی بنتی ہے اگر اعتراف کر لے، مان لے اپنی غلطی، سزا بنتی ہے. لیکن آپ کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے کہ یہ اگر حیات انسانی کا دشمن تھا، مجرم تھا، اب شرمندہ ہو گیا ہے، اس سے یہ کام ہوا ہے، اب پتہ چل گیا اس کو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، ندامت ہے اس کے اندر، اور اس ندامت کی صورت میں اگر آپ معاف کر دو یہ بہتر ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قاتل اگر اولیاء دم، مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں، حکومت معاف نہیں کر سکتی. بعض صورتیں ایسی ہیں قتل کی، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ نہ، اگر قاتل پشیمان ہے، شرمندہ ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو یہ مجرمیت سے بھی بچ جائے گا، خود بھی مجرم ہونے سے بچ جائے گا، اور ممکن ہے یہ آگے بہتر ہو، اگر اس کو یہ اولیاء دم معاف کر دیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، اس مشروط صورت میں. نہ یہ کہ یہ قاتل ہے اور اس کو اگر معاف کر دیا تو یہ اور زیادہ جری ہوگا اور قتل کرے گا جا کر، یا اپنے جرم پر قائم رہے گا. اس کو اگر اولیاء دم نے معاف کر دیا، حکومت معاف نہیں کرے گی. جیسے دہشت گرد ہیں، مفسدین فی الارض ہیں، ان کو اگر لوگ معاف بھی کر دیں، حاکم معاف نہیں کرے گا، حاکم شرع قاضی معاف نہیں کرے گا، وہ اسے پھر پھانسی دے گا، چونکہ اس کا حکم سنگین ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور پھر فرمائے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص بظاہر قاتل کی زندگی کا خاتمہ ہے، قاتل کی زندگی کا خاتمہ تمام بشریت کی تحفظ ہے، چونکہ یہ اس قاتل کے ہاتھوں زندگیاں خطرے کے اندر ہیں. لیکن ہم قصاص و قاتل فقط جو گولی مارے، جو خنجر مارے، جو تلوار و شمشیر سے قتل کرے اس کو سمجھتے ہیں، جو ملاوٹ کر کے قتل کرے، جو ماحول خراب کر کے قتل کرے، جو جعلی کام کرے، جعلی دوائیں بنائے قتل کرے، یا دیگر اسباب جن کی طرف پہلے اشارہ ہوا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے قتل کرے، وہ یہ ڈاکٹر جو پڑھتے ہیں تاکہ ہم انسانی حیات کو تحفظ دیں، لیکن بعض اوقات پیسوں کی خاطر، مفادات کی خاطر انسانی حیات کو نابود کرتے ہیں، یہ مجرمین مفسدین جن کے حرام کے نطفے ہیں، ان کے پیٹ کے بچے یہی ڈاکٹروں کی مدد سے ختم کیے جاتے ہیں، یہ سب قاتل اور جنایتکار ہیں، مجرمین ہیں، اور ان کے اوپر حکم الہی جاری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے۔